بسم الله الرحمن الرحيم نحمد و نصلي خزائن شریعت و طریقت جو ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. حدیث شریف ہے، یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة اب لی مالا ین قسب وغفر لی مالا یضرک. یہ دعا مناجات مقبول میں بھی منقول ہے. اس حدیث شریف کی انوکھی شرح، ارشاد فرمائے کہ دعا مانگنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے خوب مانگو، بغیر مانگے نعمتوں کا انتظار نہ کرو. جیسے کوئی کریم کہے کہ میری کھڑکی کو کھٹکھٹاؤ تب میں عطا کروں گا، پھر اگر کوئی کھٹکھٹاتا نہیں تو یہ نعمت کی ناقدری ہے اور کریم سے استغنا ہے، پھر محروم رہے تو کیا تعجب ہے. اور اس اعتبار سے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ابھی دل میں عطا فرمائی کہ جیسے اس زمانے میں کارڈ ملتا ہے کہ بینک میں ڈالو اور پیسہ لے لو، یعنی جیسے اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے بینک میں ڈالو اور پیسہ لے لو، ایسے ہی دعا کا کارڈ ڈالو اور قبولیت کا پیسہ لے لو. سبحان اللہ، واہ. اور یہ بھی نہ سوچو کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہماری دعا کیسے قبول ہوگی. بس ایک بار دل سے خوب توبہ کر کے پھر گناہوں کو یاد بھی نہ کرو کہ ہمارا پالا ارحم الراحمین سے ہے، اس کی رحمت سے امید رکھو. گناہوں کو اور گناہ کی تباہ کاریوں کو یاد نہ کرو. ہم دین کا ایک شہر تھے، ایک شاعر کہتے ہیں، ہم دین کا ایک شہر تھے، گناہوں سے ہم نے پورے شہر کو تباہ کر لیا، اب ہم صرف ایک دیوار رہ گئے. اے اللہ، اگر یہ دیوار بھی گر گئی تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر شیطان وہ دیوار بھی گرا دے تو اے اللہ، آپ دوبارہ شہر آباد کر سکتے ہیں. شیطان کی منتہائے تخریب کو آپ اپنے ارادہ تعمیر کے نقطۂ آغاز سے درست فرما سکتے ہیں. سبحان اللہ، شیطان کی منتہائے تخریب کو، یعنی شیطان جو انتہا درجے کی کوشش کر کے ہمارے اعمال کو برباد کر سکتا ہے، ہماری تخریب کر سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ تعمیر کے نقطۂ آغاز سے، یعنی محض اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیں بس، تو وہ سارا کا سارا خود بخود درست ہو جائے گا. تو فرمایا کہ شیطان کی منتہائے تخریب کو آپ اپنے ارادہ تعمیر کے نقطۂ آغاز سے درست فرما سکتے ہیں، لہذا ہرگز مایوس نہ ہو. ان کی چوکھٹ باقی ہے، ہماری پیشانی باقی ہے، ان کا در باقی ہے، ہمارا سر باقی ہے. واہ واہ اللہ، پھر سنیے اس کو. ہم دین کا ایک شہر تھے، گناہوں سے ہم نے پورے شہر کو تباہ کر لیا، اب ہم صرف ایک دیوار رہ گئے. اے اللہ، اگر یہ دیوار بھی گر گئی تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا. حضرت والا فرماتے ہیں کہ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر شیطان وہ دیوار بھی گرا دے تو اے اللہ، آپ پھر دوبارہ اس شہر کو آباد کر سکتے ہیں. شیطان کی منتہائے تخریب کو آپ اپنے ارادہ تعمیر کے نقطۂ آغاز سے درست فرما سکتے ہیں، لہذا ہرگز مایوس نہ ہو. ان کے چوکھٹ باقی، ہماری پیشانی باقی، ان کا در باقی، ہمارا سر باقی. بڑھ کے مقدر آزما، سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة فاغفر لی ما لا یضرک وہب لی ما لا ینقصک. پکارنے کا کیا پیارا انداز ہے، اور پکارنے والا بھی کیسا پیارا ہے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید الکائنات اور اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین ہستی ہیں. پکارنے کا بھی کیا پیارا انداز ہے، اور پکارنے والا بھی کیسا پیارا ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کیسا پیارا ہے کہ پیاروں کا بھی پیارا ہے. اے وہ ذات جو اپنی ذات و صفات میں غیر محدود ہے، اس لیے ہمارے گناہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ نقصان ہمیشہ محدود میں ہوتا ہے، غیر محدود میں نقصان نہیں ہوتا. اور ہمارے گناہ خواہ کتنی ہی اکثریت میں ہوں، محدود ہیں، کیونکہ ان پر عدد کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور جس چیز پر عدد کا اطلاق ہو جائے وہ معدود ہے، اور ہر معدود محدود ہے، معدود یعنی گنا جانے والی چیز، اور ہر معدود محدود ہوتی ہے، یعنی گنتی والی جو بھی چیز ہوگی وہ محدود ہوگی، چاہے کتنی کثرت سے ہو لیکن آخرکار محدود ہوگی، غیر محدود نہیں ہو سکتی. تو فرمایا غیر محدود معدود نہیں ہو سکتا، جو غیر محدود چیز ہو سکتی ہے وہ گنی نہیں جا سکتی، کیونکہ اس پر عدد کا اطلاق اور فٹنگ نہیں ہو سکتی. بس ہمارے محدود گناہ آپ کی عظمت غیر محدود کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری طاقت محدود آپ کی طاقت غیر محدود تک پہنچ بھی نہیں سکتی، جبکہ آپ کی ایک ادنا مخلوق سورج پر اگر ساری دنیا مل کر تھوکے تو تھوک الٹا ان کے منہ ہی پر آئے گا، سورج کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. جب آپ کی مخلوق کا یہ حال ہے تو آپ کی شان تو فہم اور ادراک سے بالا تر ہے. فسبحان اللہ وتعالی شانہ علوا کبیرا. اور مزار استعمال فرمایا کہ حالا نہ استقبالا، یعنی ابھی بھی اور نہ آئندہ کبھی، ہمارے گناہ آپ کو مطلق نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور از ذنوب میں الف لام استغراق کا ہے کہ گناہ کا کوئی فرد اس سے خارج نہیں، یعنی کیسے بھی کیسا گناہ ہو، وہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو، کتنی کثرت سے ہو اور کس قسم کا بھی گناہ ہو، وہ گناہ یعنی گناہ کے جملہ انواع و اقسام آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ولا تنقصہ المغفرہ، اور اے وہ ذات جو ہمارے گناہوں کی محدود اکثریت کو اگر معاف فرما دے تو اس کے غیر محدود خزانہ مغفرت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. اور لا داخل ہونا دلیل ہے کہ مغفرت لا محدود ہے، یہاں بھی عدد فٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمی اور نقصان مستلزم ہے عدد کو، یعنی جو چیز گنی جا سکتی ہے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی 100 کمی ہوئی، 1000 کمی ہوئی، 10000 کمی ہوئی، تو آپ اتنے رہ گئے، تو چونکہ وہ غیر محدود ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت، تو اس میں کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. تو فرمایا کہ کیونکہ کمی اور نقصان مستلزم ہے عدد کو، اور معدود مستلزم ہے محدود کو، کہ جیسے اگر کسی جھیل میں 9 کروڑ ٹن پانی ہے اور اس میں سے 10000 ٹن پانی نکال لیا تو کہتے ہیں کہ جھیل میں 10000 ٹن پانی کم ہو گیا، تو جس طرح کسی چیز پر عدد کا فٹ ہو جانا دلیل ہے کہ وہ محدود ہے، اسی طرح جس چیز پر منفی اور مائنس لگ جائے وہ بھی محدود ہے، غیر محدود پر کمی کا اطلاق نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت پر نہ تو عدد فٹ ہو سکتا ہے، نہ منفی اور مائنس اور کمی کا اطلاق ہو سکتا ہے، کیونکہ غیر محدود ہے. اسی طرح حق تعالیٰ کی جملہ صفات غیر محدود ہیں، مثلا صفت رزاقیت، جب بابا آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام دنیا میں آئے تو روئے زمین پر صرف 2 ہی انسان تھے، اور ان کے لیے 4 روٹیوں کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے تھے، اور آج ارب ہا ارب آدمی ہیں اور سب کو رزق مل رہا ہے، اور ہر زمانے میں رزق کی کوئی کمی نہیں ہوئی، اس لیے فیملی پلاننگ والے بیوقوف ہیں جو رزق کی کمی کے ڈر سے آبادی کم کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2 بچے سب سے اچھے، یہ سب احمق ہیں. وہ بورڈوں پہ لگا رہتا تھا کہ وہ دو کیا لکھا رہتا تھا، بچے 2 ہی اچھے، جملہ ان کا یہ بچے 2 ہی اچھے، میں کہتا تھا 2 ہی اچھے نکلے باقی 8 نالائق نکلے، ایسے معلوم ہوا کہ 10 بچے تھے 2 ہی اچھے نکلے باقی 8 نالائق. اور ہمارے دوست میزان وہ سناتے ہیں قصہ کہ ایک فیملی پلاننگ والی عورت جو ہے وہ خان صاحب کے پاس آئی، اسے پوچھا تو وہ کثیر العیال تھے، اسے کہا وہ دوسری شادی کے بہت شوقین تھے، وہ ان کو منع فیملی پلاننگ والے ان کو منع کرنا چاہ رہے تھے، کہا تھا ایسا کام نہ کریں تاکہ کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، بہت دیر سمجھایا. تو اس کے بعد جو ہے لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو جو فیملی پلاننگ والی عورت تھی اسی سے ان کی شادی ہو گئی، تو انہوں نے پوچھا کیا راز ہے اس میں، اس نے کہا کہ اس نے مجھے کئی گھنٹے سمجھایا مگر میں دوسری شادی سے ہٹا نہیں، میں نے اس کو 5 منٹ سمجھایا اس نے مجھ سے شادی کر لی. یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں اور بہت ہی کفر کے قریب باتیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ یہ سب احمق ہیں، جب سے دنیا قائم ہے اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہے ہیں، فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. اور بہت سے لوگ رزق کے لیے پریشان بھی رہتے ہیں، نوکری کے لیے، جاب کے لیے، وہ ان کا ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ رزق کی کمی ہے، تنگی ہے، بے روزگاری ہے، ایسا نہیں ہے بلکہ ہم نے خود اپنے رزق کے دروازے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم نے خود اپنے رزق کے دروازے بند کیے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں رزق کی کوئی کمی نہیں ہے. تو فرمایا کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، تو چونکہ اللہ کی ہر صفت غیر محدود ہے اور ہماری ہر صفت محدود ہے، اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، فاغفر لی ما لا یضرک، اے اللہ ہمارے گناہ اگرچہ کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی محدود ہیں، اور آپ کی ذات غیر محدود ہے، پس ہمارے گناہوں کی محدود اکثریت آپ کی غیر محدود ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، لہذا ہمارے ان گناہوں کو بخش دیجئے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی ذرا بھی قدرت نہیں رکھتے. وہب لی ما لا ینقصک، اور ہمیں اپنی وہ مغفرت عطا فرما دیجئے، بخش دیجئے جو غیر محدود ہے، اور ہمارے محدود گناہوں کو بخشنے سے اس بحر مغفرت میں کوئی کمی نہیں آتی. لیکن شیطان گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے خزانہ مغفرت سے بڑا دکھا کر مایوس کر دیتا ہے کہ تم تو گناہوں کی آلودگیوں اور گندگیوں میں مبتلا ہو، تم اللہ کے قرب کی فالودگیوں کو کیسے پا سکتے ہو. یہ ہم کافی الفاظ اللہ تعالیٰ حضرت والا رحمہ اللہ کو عطا فرماتے تھے. حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ الفاظ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے آتے ہیں کہ ہمیں استعمال کر لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے اولیاء اللہ. تو فرمایا کہ تم تو گناہوں کی، شیطان یہ سکھاتا ہے کہ تم تو گناہوں کی آلودگیوں اور گندگیوں میں مبتلا ہو، تم اللہ کے قرب کی فالودگیوں کو کیسے پا سکتے ہو، تم اللہ کے راستے کے قابل ہی نہیں ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے غیر محدود راستے و منازل اور مسالک کے قابل کون ہو سکتا ہے؟ قابل تو وہی ہو سکتا ہے جو غیر محدود ہو، اور اللہ کے سوا کوئی غیر محدود ہے ہی نہیں. انبیاء بھی محدود ہیں، مخلوق ہیں، اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، کہ اے اللہ ہم آپ کو پہچان نہ سکے جیسا کہ آپ کو پہچاننے کا حق تھا، اور آپ کی عبادت نہ کر سکے جیسا کہ آپ کی عبادت کا حق تھا. کیونکہ آپ کا نبی بھی مخلوق ہے اس لیے محدود ہے، اور محدود غیر محدود ذات کی معرفت اور عبادت کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ پس اللہ کے راستے کے قابل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا راستہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور ان کے جذب سے طے ہوتا ہے. حضرت والا رحمہ اللہ کے اشعار ہیں یہاں پر، یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر، کوئی زخم ہے جگر پر، غم شام ہے سحر پر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھ نہ سنبھل کر، میرا غم خوشی سے بہتر، میرا خار گل سے خوشتر، میری شب قمر سے انور، غم دل ہے دل کا رہبر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھ نہ سنبھل کر، میرے خون کا سمندر ذرا دیکھ نہ سنبھل کر، غم رہنما کا منظر ذرا دیکھ نہ سنبھل کر. لہذا ہرگز مایوس نہ ہو، یہ راستہ مایوسی کا نہیں ہے، امیدوں کے سینکڑوں آفتاب یہاں روشن ہیں. جس دن جذب آتا ہوگا، آپ اپنے ارادوں کی پستیوں، ہمتوں کی بربادیوں اور گناہوں کی تباہ کاریوں کو بالکل بھول جائیں گے. پھر آپ کو خود تعجب ہوگا کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے. اسی لیے ہر دیوالا رحم اللہ ہمیشہ دعا بھی فرماتے تھے، اور ہمیں بھی یہی سکھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا جذب مانگو، کیونکہ جذب ہی سے کام بنتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ جذب فرما لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طاقت لامحدود ہے. تو ساری کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں مل کر بھی اگر چاہیں ہمیں اپنی طرف کھینچنا، شیطانی ایجنسیاں، نفس کی ایجنسیاں، لیکن وہ اللہ کی طاقت کے آگے بالکل محدود ہیں، بہت ہی قلیل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت لامحدود ہے. تو اللہ تعالیٰ جذب فرما لیں گے تو پھر انسان کہیں کا نہیں، کسی کا نہیں رہے گا سوا اللہ کے، وہ اللہ ہی کا ہو کے رہے گا. تو اس لیے جذب مانگنا چاہیے. تو فرمایا کہ پھر آپ کو خود تعجب ہوگا کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، کہ دنیا بھر کی دلکشیاں اور رنگینیاں مجھے اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی. غیر محدود طاقت کا کھینچا ہوا سارے عالم کی محدود طاقت اور محدود جذب اور محدود دلکشیوں سے کیسے کھینچ سکتا ہے؟ جذب جاذب کے اختیار میں ہے. جاذب جذب کرنے والے کو کہتے ہیں، اب یہاں اللہ تعالیٰ جاذب ہیں. تو فرمایا کہ جذب جاذب کے اختیار میں ہے. مجذوب کہتے ہیں جو کھینچ رہا ہے. تو جذب مجذوب کے اختیار میں نہیں ہے، کھینچے ہوئے کے اختیار میں کھینچنا نہیں ہوتا، لہذا یہ نہ کسی اور طرف کھینچ سکتا ہے اور نہ کسی اور کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے. اللہ کا کھینچا ہوا اللہ ہی کا ہو کر رہتا ہے۔ بس کوشش کرو اللہ کا ہونے کے لیے جان کی بازی لگا دو اور رو رو کے اللہ کا جذب مانگو۔ لہذا کیسی ہی حالت ہو اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رہو۔ نا امیدی اسی لیے کفر ہے کہ اس شخص نے حق تعالیٰ کے غیر محدود ذات و صفات کو اپنی احمقانہ عقل کے دائرے میں محدود سمجھ کر عظمت غیر محدود کی ناقدری کی، اور حق تعالیٰ کے دائرے مغفرت کی غیر محدودیت کو اپنے محدود گناہوں کی اکثریت سے چیلنج کر دیا کہ میرے محدود گناہوں کی اکثریت کو معاف کرنے پر آپ کی مغفرت نعوذ باللہ قاصر ہے، حالانکہ ہر محدود اپنی اکثریت کے باوجود غیر محدود کے سامنے اقلیت میں ہوتا ہے، اور دنیا کے بین الاقوامی اصولوں کے مطابق بھی کسی اقلیت کو حق نہیں کہ اکثریت کو چیلنج کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نا امیدی کو کفر قرار دیا کہ یہ شخص اپنے گناہوں کی محدود اکثریت سے حق تعالیٰ کی غیر محدود صفت مغفرت کو للکار رہا ہے اور غیر محدود مغفرت کو اپنے محدود گناہوں کے لیے ناکافی سمجھ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ لا تقنطوا فرما رہے ہیں، یعنی مجھ سے امیدیں قطع نہ کرو، مجھ سے کٹو نہیں، اور میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نا امیدی کو کفر قرار دینے میں بھی حق تعالیٰ کی انتہائی رحمت پوشیدہ ہے کہ ڈرا دھمکا کر اور دوزخ کا ڈنڈا دکھا کر اپنی رحمت کا امیدوار بنا رہے ہیں۔ جیسے بچہ اگر باپ سے نا امید ہو کر بھاگنے لگے تو باپ اس کو پکڑ کر کہتا ہے کہ نالائق کہاں بھاگتا ہے، میں تیرا باپ ہوں، مجھ سے کیوں نا امید ہوتا ہے، اگر نا امید ہوا تو میں ڈنڈے سے تیری پٹائی کروں گا۔ بس حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہونا ورنہ میں دوزخ میں ڈال دوں گا۔ بتاؤ کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ اگر سزا دینے میں اللہ تعالیٰ کو دلچسپی ہوتی تو نا امیدی کو کفر قرار نہ دیتے بلکہ فرماتے کہ اچھا مرنے دو، مجھے کیا، سب کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ لیکن نا امیدی کو کفر قرار دے کر حق تعالیٰ نے بندوں کو اپنی رحمت بے پایا سے نوازا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانت نیته طلب الاخرۃ جعل اللہ غناه فی قلبه وجمع له شمله فاتته الدنیا وهي راغمه ومن کانت نیته طلب الدنیا جعل اللہ الفقر بین عینیه وشتت علیہ امره ولا یاتیہ منها الا ما کتب له۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نیت اعمال خیر سے آخرت کی طلب ہو اللہ تعالیٰ اس کو غنائے قلبی عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو جمع کر کے اطمینان خاطر بخشتے ہیں۔ دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ دنیا کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے، اور جس شخص کی نیت اعمال میں دنیا کا حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں، یعنی فقر اور افلاس اس کو محسوس ہونے لگتا ہے اور اس کے کاموں میں انتشار اور پریشانی پیدا کرتا ہے، اور دنیا اس کو صرف اسی قدر ملتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی جو آخرت کو مطلوب اور مقصود بناوے گا حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو قلبی جمیعت اور سکون عطا ہوتا ہے اور اس کے لیے رزق کو آسان فرما دیتے ہیں، اور اگر آخرت کو پس پشت ڈالا اور دنیا کو مقدم اور مطلوب اور مقصود بنایا تو اس کو قلبی پریشانی اور سرگردانی رہتی ہے اور رزق اتنا ہی ملتا ہے جو اس کی تقدیر میں ہے، محض حوث اور طمع سے تقدیر سے زیادہ نہیں ملا کرتا۔
یا اللہ،
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آج فرائض وضو کا بیان ہے۔ فرمایا کہ وضو کا مندرجہ بالا طریقہ، یعنی جو ہم نے پہلے پچھلی نشست میں سنا تھا، وہ طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا ان میں کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اور آدمی بے وضو رہتا ہے۔ وضو میں صرف چار چیزیں فرض ہیں، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، ایک مرتبہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، منہ کے اندر آنکھیں بھی آ جاتی ہیں، آنکھ میں چیپڑ وغیرہ ہو تو اس کو بھی اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے، اطمینان کر لینا چاہیے کہ چیپڑ لگا نہ رہ گیا ہو، ورنہ وہ جو شرن منہ ہے وہ پورا پانی اس پہ نہیں جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ ایک ایک بار کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، اسی طرح ہاتھ اور جو بھی اعضاء وضو ہیں اس کو مل مل کے دھونے کا بھی اسی لیے سنت ہے کہ اس میں کوئی چیز اگر چپکی رہ گئی اور اس میں کھال تک پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو چار چیزیں کل فرض ہیں، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، ایک ایک بار کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، اور ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، سر کے چوتھا حصہ، اس کے اوپر اگر سر ہاتھ پھیر لیا گیلا تو پھر مسح ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، اتنا کرنے سے وضو ہو جائے گا، یعنی وضو کے فرائض ادا ہو جائیں گے، لیکن سنت کے مطابق وضو کرنے سے وضو کامل ہوتا ہے اور ثواب زیادہ ملتا ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد وہ فضائل جو جنت میں ہوں گے۔ دوسری روایت ہے، امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نہر ہے جنت میں کہ مجھ کو میرے رب نے عطا فرمائی ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے دونوں کناروں پر مجوف موتی ہیں، اس میں برتن یعنی پانی پینے کے برتن اس قدر پڑے ہیں جتنے ستارے۔ اور نسائی کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ ہے کہ وہ وسط جنت میں ہوگی اور اس کے دونوں کناروں پر موتی اور یاقوت کے محل ہیں، اور اس کی مٹی مشک ہے، اور اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت ہیں۔ اور احمد اور ابن ماجہ و ترمذی کی روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جنت میں، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور پانی موتی پر چلتا ہے۔ اور ابن ابی الدنیا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفاً روایت کیا ہے کہ وہ ایک نہر ہے جنت میں، اس کا عمق یعنی گہرائی 70,000 فرسخ ہے، اس کے دونوں کنارے موتی اور زبرجد اور یاقوت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کے قبل اس کے ساتھ خاص فرمایا ہے اور ترمذی کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جنت میں، اس میں پرندے ہیں جیسے اونٹوں کی گردنیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ تو بڑے لطیف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ لطیف ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔